तुझ का सफर फिर मेरे मौला नसीब हो, हज का सफर फिर मेरे मौला नसीब हो, अरफात का मीना का नजारा नसीब हो, हज का सफर फिर मेरे मौला नसीब हो।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल पर इस वक्त हम सिलसिले में हाजिर हैं जिसका नाम है अहकाम हज। शुहूरे हज चल रहे हैं, हज के महीने चल रहे हैं और आशिकान रसूल हरमैन तैयबैन की हाजिरी के लिए रवा दवा हैं और कितने ही पहुंच चुके और कितने ही पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसी मुताबिकत से इन अय्याम में, इन महीनों में ईद के बाद से लेकर और ज़िलहज से पहले पहले तक हमारे मदनी चैनल पर ये सिलसिला कई सालों से नशर हो रहा है जो कि लाइव होता है और ये सिलसिला करते हैं हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती अबू मोहम्मद अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल। आज भी मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, मदनी गुलदस्ते होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इल्मे दीन। तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शुरू से लेकर आखिर तक सिलसिले में शामिल रहेंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि कई ऐसे मसाइल सीखेंगे कि जो कई अफराद पर, बहुत सारे अफराद पर मुमकिन है कि वो फर्ज हों। तो ये मसाइल सीखते चलें और समझते चलें, पूरी तवज्जो रखें। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात कुतुब अहादीस में मनकूल हुए। फिरदौसुल अखबार में एक हदीस मुबारक नकल की गई कि नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, फर्ज हज करो, बेशक इसका अजर 20 गजवात में शिरकत से ज्यादा है और मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ना इसके बराबर है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सफर हज कदम ब कदम भी होगा, हमारा मदनी गुलदस्ता इस्तलाहात भी होंगी, वाजिबात भी होंगे हज के और एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट जो मुफ्ती साहब करते हैं वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हज, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो भी होगा। लेकिन पहले बढ़ेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ और आज हमारे पास बहुत ही प्यारे नात को, हमारे अदनान भाई तो हैं ही, असद भाई भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कलाम पेश करेंगे। जी असद भाई।
फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ अल्लाह की रिजा पाने सवाब आखिरत के लिए कलाम पढ़ूंगा। मदनी चैनल के नाज़रीन भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शरीक हो जाए, अल्लाह ताला हम सबको बरकत अता फरमाए। महरोज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह काफिले अपने तैयारियों पर हैं, कहीं आशिकान रसूल हज की सआदत पाने वाले हैं, कहीं खुश नसीब ऐसे भी होंगे जो हज से फारिग होने के बाद प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे। और जैसा हज़रत फरमा देना, असल उसूल हाजिरी इस पाक दर की है।
जी बिल्कुल बेशक,
प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी होगी। कई खुश नसीब ऐसे हैं कि जिनकी डायरेक्ट मदीने पाक में प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होगी, वहां पर जालियों के सामने बैठ कर गुम्बद खजरा के साए हों, चांदनी रात हो और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दीदार की भीख मांग रहे हों। अल्लाह करे हमें ये सआदत नसीब हो जाए। हम तो फिलहाल यहाँ है, यहीं बैठकर मदीन चैनल के नाजरीन भी तसव्वुर ही तसव्वुर में आइए, फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तेगासा पेश करते हैं। दुरूद पाक नजराना पेश कीजिए।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। بحر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بحر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کتر
گی تیری یاد بڑا تڑپاں دی اے
بڑھتے ہیں اگلے مدنی گلدستے کی طرف، اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا عنوان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ احکام حج کے اس حصے میں ہم نکلتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی تلاش میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم سفر حج میں جہاں جہاں پڑے، کیا واقعات پیش آئے، کن مراحل سے مناسک کی ادائیگی ہوئی، ان کے متعلق مختصر طور پر ہم سن رہے ہیں ایک حدیث پاک کے ضمن میں، وہ حدیث پاک جس کے راوی
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کو تفصیلاً نقل کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عرفات تشریف لاتے ہیں، حتی اتا عرفات فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرہ۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عرفات تشریف لائے، وادی نمیرہ میں آپ کا خیمہ نصب کر دیا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات میں قیام کے تین حصے رہے، جیسا کہ ان الفاظوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہی مزدلفہ سے آگے بڑھے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نصب شدہ خیمے میں تشریف لائے ہیں، جو کہ نمیرہ کے مقام پر نصب کیا گیا تھا، اور نمیرہ جو ہے وہ عرفات ہی کا ایک حصہ ہے۔ فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له۔ جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام قصوہ پر سواری کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ فاتا بطن الوادی، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بطن وادی میں تشریف لاتے ہیں۔ عرفات میں صاحب تھے ہی، لیکن یہ بطن وادی کیا ہے؟ بہت سارے جلیل القدر محدثین نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو بطن وادی ہے، یہ مقام عرفات سے جو متصل ایک وادی تھی جسے وادی ارنا کہا جاتا ہے، تو در حقیقت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عرفات سے باہر تشریف لائے اور وادی ارنا میں تشریف فرما ہوئے کچھ دیر کے لیے۔ اگرچہ کہ یہ مشہور ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حج جو ہے میدان عرفات میں ہی ادا فرمایا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ان علماء میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مسلم میں، اسی طریقے سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکمال المعلم میں اس بات کو واضح طور پر تحریر فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خطبہ تھا وہ وادی ارنا میں ہوا ہے، جو بالکل ملی ہوئی تھی میدان عرفات کے ساتھ۔ لیکن مشہور یہی ہے کہ میدان عرفات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حج ادا فرمایا۔ فخطب الناس، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کا جو اگلا مرحلہ تھا وہ تھا خطبہ کی ادائیگی۔ ابھی نماز دور نہیں پڑھی ہے، خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ جسے دنیا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتی ہے۔ اس خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ ارشادات فرمائے، وہ ارشادات تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئے، اور آپ نے ایک ایسا معاشرتی آئین اور چارٹرڈ بیان فرما دیا کہ جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث ہوگا۔ خطبے کے بعد کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں ثم اذن، بعض روایتوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں نام نہیں آیا، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، ثم اقام، پھر اقامت کہتے ہیں، فصل الظہر، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نو ذوالحجہ کو جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر سب سے پہلے نماز ظہر ادا فرماتے ہیں، جمعہ ادا نہیں فرمایا آپ نے۔ ثم اقام، پھر فوراً ہی ظہر ہی کے وقت میں، یعنی خطبہ دیتے ہی فوراً نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا فرمائی، اور اس کے فوراً بعد صلی العصر، نماز عصر ادا فرمائی۔ ولم یصلی بینہما شیئاً، ان دونوں کے درمیان کچھ ادا نہ فرمایا، یعنی ظہر کی سنتیں بھی ادا نہ فرمائی۔ محترم اور پیارے سے بھائیو اور مدنی چرن کے ناظرین، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں پر نماز ظہر اور عصر ملانا، یہ حج کے موقع کے ساتھ خاص تھا یا سفر کی وجہ سے تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے کہ یہ حج کی وجہ سے خاص تھا، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسافر نہ ہو تب بھی وہ میدان عرفات میں جاتا ہے تو شرائط کے پائے جانے پر وہ ظہر و عصر جمع کرے گا، اس طور پر کہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ادا فرمائے گا، لیکن اس کی شرائط ہیں۔ فی زمانہ جو صورتحال ہے اس میں ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں ہی ادا کرنی ہے۔ اب ظہر کے ساتھ عصر پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ اس لیے کہ آج کا جو دن ہے، عبادات کی اقسام ہوتی ہیں، نماز بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے، لیکن آج حاجی جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرنا، مغفرت کا سوال کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی کروا کر جانا۔ تو ظہر اور عصر اس لیے ملائی گئی تاکہ نماز سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد الطول مغرب تک حاجی کو وقوف کا وقت ملے اور وہ اپنی گریہ زاری میں مصروف رہ سکے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی تھی اس مقام پر جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتی الموقف، پھر دوبارہ سواری پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام موقف میں تشریف لے جاتے ہیں۔ فجعل بطرناقۃ القصوى الی الصخرات، تو چٹانوں کی طرف اپنی اونٹنی کو لے جاتے ہیں۔ شارحین نے لکھا کہ جبل رحمت کے برابر میں، یعنی جبل رحمت سے متصلن، اب جبل رحمت تو ایک چوٹی ہے اور جہاں سے دیکھیں گے اس کی سائڈ نظر آئے گی، وہ سائڈ کہ جو قبلے کی طرف ہے اس طرف سخرات کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑ کی کالی چٹانوں کو، تو جانب قبلہ جبل رحمت کی طرف، جبل رحمت سے متصل جانب قبلہ جو کالی رنگ کی چٹانیں تھی وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف کیا۔ اور جبل رحمت سے متصلن اس زمانے میں ممکن وہ چٹانیں تھوڑی زیادہ اونچی ہوں، آج کل کالی رنگ کی جو چٹانیں ہیں اتنی اونچی نہیں ہیں، بمشکل آدھا فٹ ایک فٹ اونچی ہوں گی اور باقاعدہ نشاندہی ہے وہاں پر کہ یہ کالی چٹانیں ہیں۔ حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ جو ہے وہ آپ نے وقوف فرمایا، لیکن مشہور یہی ہے کہ یہی وہ چٹانیں ہیں جس کا علماء نے تذکرہ کیا ہے۔ وجعل جبل المشاط بین یدیہ، اور اس کے سامنے یعنی جبل رحمت کے طرف جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ کے سامنے قبلے کی طرف مٹی کے ٹیلے بھی تھے، اور جبل المشاط اس کو اس لیے کہتے تھے کہ وہاں سواری کا چلنا دشوار ہوا کرتا تھا۔ واستقبل القبلہ، تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ رخ کیا۔ فلم یزل واقفاً حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے، کھڑے کھڑے دعا کرتے رہے، گریہ کرتے رہے، اور یہی گریہ اور دعا مانگنا اور یہاں ٹھہرے رہنا یہی وقوف عرفہ کہلایا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقوف عرفہ کا یہ معاملہ رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اب راوی نے بڑی تکرار کے ساتھ سورج کے غروب ہونے کو بیان کیا ہے، فرمایا وذهبت السفرۃ قلیلا، جو پلاہٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، حتی غاب القرص، یہاں تک کہ سورج کی جو ٹکلی تھی وہ بھی دکھنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد قافلہ کوچ کرتا ہے، عرفات چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ غروب ہونے کے بعد جب بالکل سورج مکمل طور پر غروب ہو جاتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام زاد راہ کستے ہیں اور سواری پر سوار ہو جاتے ہیں۔ واردف اسامہ خلفہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھاتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر کون کون پیچھے بیٹھا اور کون کون نہیں، یہ پورا ایک باب ہے، اور بعض علماء نے اس موضوع پر، خاص اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اور استیاب کیا ہے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر متصلن ایک ساتھ وہ بیٹھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو منزل ہے اب میدان مزدلفہ ہے. دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شنق للقصوى الزمام حتی ان راسها یصیب مورق رحلہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو اوٹنی کی لگام ہے اسے ڈھیلا چھوڑ دیتے. یقول بیدہ الیمنا ایہ الناس السکینہ السکینہ اطمینان سے چلو اطمینان سے چلو. کلما اتا جبلن جیسے ہی کوئی اونچائی کی جگہ آتی چڑھائی آتی. جبلن من جبالی ارخا لہا قلیلن تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کی لگام کو مزید ڈھیلا چھوڑ دیتے اس وجہ سے تاکہ چڑھائی پر چڑھنے کے لیے اونٹنی تکلیف میں مبتلا نہ ہو. حتی تصعد جب وہ چڑھ جاتی تو پھر دوبارہ لگام اس کی اپنی حالت پر تھام لیتے. حتی اتل مزدلف مزدلفہ تھا یہاں تک کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وادی مزدلفہ تشریف لائے. وادی مزدلفہ ایک عظیم وادی. وادی مزدلفہ جو ہے یہ حرم ہی کا ایک حصہ ہے یعنی حرم میں شامل ہے. عرفات حرم میں شامل نہیں ہے, مزدلفہ حرم میں شامل ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں یہاں تشریف لائے ہیں. اب یہاں آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین امور انجام دیے. پہلا کام آپ نے یہ فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا فرمائی. دوسرا کام یہ فرمایا کہ مزدلفہ کی رات یہیں وقوف فرمایا, یہیں قیام فرمایا. تیسرا کام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا وہ یہ کیا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مزدلفہ کا وقوف فرمایا. اب اس کے مختلف احکام ہیں, میں ضمن عرض کرتا جا رہا ہوں. حتی اتل مزدلفہ تھا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وادی مزدلفہ میں تشریف لائے. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد اذان ہوئی ایک ہی اذان ہوئی. پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز ادا فرمائی عشاء کے وقت میں. والعشاء اس کے بعد عشاء ادا فرمائی. بأذان واحد ایک اذان کے ساتھ. وإقامتین لیکن اقامتیں دو ہوئیں. دو اقامتیں یعنی پہلے آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی, مغرب اور عشاء کے درمیان میں سنت یا نوافل نہیں پڑھے, پھر دوبارہ اقامت ہوئی اور اس کے بعد پھر عشاء ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بقایا نماز ادا فرمائی. ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ حدیث میں اگرچہ یہی الفاظ ہیں کہ مغرب کی جو نماز ادا ہوئی ہے وہ دو اقامتوں سے ادا ہوئی, مغرب اور عشاء کی جو نماز تھی, لیکن علماء نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ اگر درمیان میں سنتیں پڑھ لی جائیں تو پھر دو اقامتیں ہوتی ہیں, ورنہ مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے وہ ایک ہی اقامت سے ادا کی جاتی ہے. بہار شریعت میں ایسا ہی لکھا ہے اور فقہ حناف کے نزدیک یہی مسئلہ ہے. ولم یسبح بینہما شیئاً ان دونوں نمازوں کے درمیان نوافل ادا نہیں فرمائے. ثم اتجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ یہ رات یوں تو عید کی رات ہے, اگلے دن عید کا دن تھا, 10 ذوالحجہ تھی. عام حالات میں یہ جو رات ہے یہ رات جاگنے کی رات ہوتی ہے, لیکن ایام حج کے اندر جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. جیسا کہ نمازیں ہیں, عام حالات میں ہم ہر نماز اپنے وقت میں پڑھتے ہیں, لیکن دو موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں نمازیں جمع کی جاتی ہیں, عرفات میں ظہر کے وقت میں عصر. لیکن فی زمانہ میں عرض کر چکا کہ عرفات میں جو نمازیں ہیں اپنے وقت میں ہی پڑھنی ہیں. دوسرا جو موقع ہے وہ ہے مزدلفہ کا. یہاں اب بھی ہر ایک نے مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے اور یہ حج کا ایک واجب ہے. تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کے متعلق محدثین نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند بھی فرمائی. یعنی وادی مزدلفہ میں جب آپ لیٹے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند بھی فرمائی. حتی طلع الفجر یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وصل الفجر، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی. ویسے آپ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز اس وقت ادا فرماتے تھے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، فجر کی نماز اس وقت ادا فرماتے کہ جب تھوڑی روشنی ہو جاتی، یعنی فجر سورج اگرچہ کے بعد میں نکلتا ہے لیکن جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے کہ فجر ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ کچھ روشنی ہو چکی ہو. لیکن آج کے دن چونکہ وقوف مزدلفہ کرنا تھا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کا وقت ہوتے ہی نماز فجر ادا فرما لی. حین تبین لہ صبح، بطور خاص راوی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ جو ہی فجر کا وقت شروع ہوا آپ نے نماز ادا فرما لی. بی اذان و اقامت، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز ادا فرمائی. ثم رقب القصوہ، پھر آپ قصوہ اٹھنے پر سوار ہوئے. حتی اتل مشعر الحرام، مشعر حرام، جہاں آج کل مسجد مشعر الحرام بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. فاستقبل القبلۃ، قبلہ رخ ہوتے ہیں. فدعاہ وکبرہ وحللہ، دعا تکبیر و تحلیل کا اہتمام فرماتے ہیں. ووحدہ، کلمات طیبہ کا ورد فرماتے ہیں. فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول رہا، یعنی آپ اسی طریقے سے وقوف کرتے رہے یہاں تک کہ سورج تو نہیں نکلا لیکن روشنی بہت زیادہ ہو گئی، لیکن سورج نہیں نکلا تھا. فدفع قبلا تطلع الشمس، سورج نکلنے سے قبل ہی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کی طرف کوچ شروع فرمایا، یعنی مینا کی طرف کوچ کرنا شروع کیا اور یہاں سے روانگی اختیار کی. یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ جو مشرکین مکہ ہوا کرتے تھے یا زمانہ جاہلیت کے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے نکلا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے معمول کی خلاف ورزی فرمائی اور سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ سے نکلے ہیں. مزدلفہ سے نکلے ہیں، مینا کی طرف جا رہے ہیں. مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک حصہ آتا ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کا گزر ہوا. راوی کہتے ہیں بار دفل فد لبنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے چچا کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا. وکان رجلا حسن الشعر، بال بڑے خوبصورت تھے ان کے، ابیدا رنگ سفید تھا، وسیمن چہرے کا حسن و جمال بڑا ہی واضح تھا. راوی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فلما دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت بہ زعن یجرین، نبی اکرم علیہ السلام نے دیکھا کہ عورتیں گزر رہی ہیں. فطفق الفضل ينظر الیہن، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیکھا. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی وجہ الفضل، تو اپنا ہاتھ جو ہے ان کے چہرے پر رکھا اور چہرہ پھیر دیا. اب راوی نے یہاں پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کو بیان کیا. عین ممکن ہے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی، یا یہ ممکن تھا کہ یہ ان کی طرف متوجہ ہوتے. تو نبی چونکہ حالت احرام میں جب مزدلفہ سے منا کی طرف روانگی ہو رہی ہے، لامحالہ احرام باقی ہے اور حالت احرام میں عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، وہ عورتیں جو عام حالات میں پردہ کرتی ہیں ان کا بھی چہرہ کھلا ہوتا ہے، عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنا حالت احرام میں واجب ہوتا ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کا ایک حصہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی احتیاط، کامل احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا. اسی لیے ان کے چہرے کو عورتوں کی طرف نہیں ہونے دیا. یہاں سے بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اختلاط نہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے. کہ ٹھیک ہے عورتیں ساتھ ہیں لیکن قافلے کو اس انداز میں لے کر چلنا چاہیے کہ عورتیں پیچھے ہوں مرد آگے ہوں. ایسا منظر نہ ہو کہ اختلاط ہو, جسم ٹکرائیں اور ایسا منظر نظر آئے جیسا کہ کوئی شادی میں گیا ہوا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے بلکہ کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ایسے جا رہے ہیں جیسے کسی پارک میں گھوم رہے ہوں. یہ حرمین طیبین میں نظر آنے والے بات مشاہدات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. وہاں پر وقار کا مزید لحاظ رکھنا چاہیے اور عورتوں کو مردوں کے تعلق سے, مردوں کو عورتوں کے تعلق سے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. فحول الفضل وجہہ الى الشق الاخر, تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری طرف اپنا چہرے کو پھیر لیا. حتی اتا بطن محصر, یہاں تک کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وادی محصر جب آئی تو آپ نے کیا کیا, فحرک قلیلا, تو وہاں کچھ تیزی سے گزرے. جو جس رفتار سے بقیہ حصوں سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے, تو یہ مزدلفہ ہے, یہ منا ہے, ان کے درمیان میں جو اسپیس ہے کچھ حصے پر, یہاں ایک وادی ہے. اس وادی کے متعلق آتا ہے کہ اصحاب فیل پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ اس جگہ پر نازل ہوا تھا. تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کی جگہ تھی, اس وجہ سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے قدرے رفتار سے گزرے. ثم سلک الطریق الوسطی, درمیانی راستہ لیا اور اسی اعتدال پر آ گئے جس اعتدال سے پہلے چل رہے تھے. درمیانی راستہ لیتے ہوئے التی تخرج علی الجمرا, وہ راستہ لیا جو جمرے پر نکلتا ہے, جمرۃ الکبرا, جمرہ کبرا پر, اسے جمرہ کبرا بھی کہا جاتا ہے اور جمرہ عقبہ بھی کہا جاتا ہے. عقبہ کہنے کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ بیت عقبہ جو ہوئی تھی, صحابہ اکرام علی مرضوان جو آیا کرتے تھے مدینہ منورہ سے, تو اس کے پیچھے ہی جو پہاڑ تھا وہاں پر جو گھاٹی تھی اس میں بیت عقبہ ہوئی تھی. اس مناسبت سے اس جمرے کو کبرا کے ساتھ ساتھ عقبہ بھی کہا گیا ہے. حتی اذا اتل جمرہ التی عند الشجرہ, اس کے پاس ایک درخت بھی ہوا کرتا تھا, آج کل درخت نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جمرے کے پاس آئے, فرماہا بسبع حصیات, سات کنکریاں آپ نے یہاں ماری, ما کل حصات منہا مثلا حصل حصفی, چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی مانند کنکریاں تھیں, اور رما من بطن الوادی یکبر ما کل حصات منہا, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہر کنکری مارتے ہوئے تکبیر بھی پڑھتے جاتے. مثلا حصات الحصفی, یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی مانند تھی, اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ کنکریاں, سات کنکریاں جو ہیں وہ وادی مزدلفہ سے اٹھائی گئی تھیں. رما بین بطن الوادی, پہاڑ پر نہیں چڑھے, اونچی جگہ نہیں چڑھے, ہموار سطح پر ہی کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں ماری. ثم منصرف الی المنحر, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانیوں کی طرف متوجہ ہوئے, وہ جگہ جہاں قربانیاں ہونی تھی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلے مدنی گلدستے جو ہیں ہمارے وہ ہیں اصطلاحات حج کے متعلق انشاءاللہ عزوجل. جی
محترم اور پیارے سے بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین, طواف ایک ایسی عبادت جو صرف اور صرف مسجد الحرام شریف ہی میں ہو سکتی ہے. طواف کی کئی اقسام ہیں. طواف نماز کی طرح ایک عبادت ہے, اس کے بہت سارے احکام ہیں. فی الحال ہم آپ کو وہ احکام نہیں بتا رہے, صرف یہ بتا رہے ہیں کہ طواف کی اقسام کون کون سی ہیں. جس طریقے سے نماز کے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ پانچ وقت کی فرض ہے, یا نماز جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے, بعض نمازیں ایسی ہیں جو فرض ہیں, بعض وہ ہیں جو نوافل ہیں, بعض وہ جو سنت موقع ہیں, بعض وہ جو سنت غیر موقع ہیں. تو جس طریقے سے نماز کی مختلف اقسام ہیں, اسی طریقے سے طواف کی بھی مختلف اقسام ہیں. سب سے پہلے آپ کو دکھا رہے ہیں طواف نفل، آئیے دیکھتے ہیں طواف نفل کسے کہتے ہیں.
نفلی طواف، طواف فرض و سنت و واجب اور نظر کے علاوہ کیا جانے والا طواف نفلی طواف کہلاتا ہے. اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک اس کو شروع نہ کیا جائے تب تک یہ نفل ہی ہے، مگر شروع کرتے ہی لازم ہو جائے گا اور اسے پورا کرنا واجب ہوگا. عام سادہ لباس میں عام طور سے کیا جانے والا طواف نفلی ہی ہوتا ہے. واضح رہے کہ طواف کوئی بھی ہو، نفل ہو یا غیر نفل، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. فقہا نے جو احکام طواف قدوم کے بیان کیے ہیں وہی احکام طواف نفل کے بھی ہیں، جیسے جنابت میں طواف کرنا یا بغیر وضو کے طواف کرنا یا پیدل طواف نہ کرنا وغیرہ کے مسائل.
طواف کی جیسا کہ بیان ہوا کئی اقسام ہیں. طواف نفل تو وہ ہے کہ جو اختیار پر مشتمل ہے، یعنی بندہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. ایک طواف وہ ہے جو بعض مواقع پر سنت موقعہ ہے، اس طواف کا نام ہے طواف قدوم. کس کے لیے سنت موقعہ ہے اور کس کے لیے نہیں، آئیے دیکھتے ہیں طواف قدوم کے حوالے سے یہ بندی گلدستہ.
طواف قدوم، طواف قدوم صرف حج قران والے اور وہ حج افراد کرنے والے کرتے ہیں جو میقات کے باہر سے آتے ہیں، کہ ان کے لیے یہ طواف سنت موقعہ ہے. البتہ مکی یا میقات کے اندر رہنے والے حاجیوں پر نہیں. یوں ہی حج تمتو کرنے والے کے لیے بھی طواف قدوم سنت نہیں ہے. عمرے کے لیے آنے والوں پر بھی کسی بھی صورت میں طواف قدوم نہیں.
محترم اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طریقے سے دیگر بعض عبادات کے حوالے سے اگر نظر مان لی جائے تو اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے طواف کی بھی نظر مانی جا سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں طواف نظر کیا ہوتا ہے.
طواف نظر، جب کسی پر شریعت کی جانب سے طواف کرنا لازم نہ ہو لیکن وہ خود اپنے اوپر کسی خاص وقت یا بغیر کسی خاص وقت کے لازم کر لے تو ایسے طواف کو طواف نظر کہتے ہیں. اور ایسے طواف کا حکم یہ ہے کہ نظر ماننے سے اس شخص پر وہ طواف واجب ہو جائے گا اور اس کو ادا کرنا لازم ہوگا.
طواف کی کچھ اقسام آپ نے سماعت کی، طواف نفل یا نفلی طواف، طواف نظر، طواف قدوم. طواف کی ایک قسم ہے طواف عمرہ. طواف عمرہ کسے کہتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے کیا مضامین ہے.
طواف عمرہ، عمرے میں پانچ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک نیت، نمبر دو احرام، نمبر تین طواف، نمبر چار سعی، نمبر پانچ حلق و تخصیر. ان میں سے جو طواف ہے اسے طواف عمرہ کہتے ہیں، جو کہ عمرے میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے. احرام عمرے میں شرط ہے، جبکہ سعی اور حلق واجب کی حیثیت رکھتے ہیں.
ابھی آپ سن رہے تھے کہ عمرے کا ایک رکن ہے طواف عمرہ، حج کا بھی ایک رکن ہے. حج میں دو بڑے فرض ہیں، یا کہہ لیجئے کہ دو بڑے رکن ہیں، ایک طواف زیارت، ایک سب سے بڑا جو رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ، اور دوسرا بڑا جو رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت. حج میں دو بڑے فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارت. طواف زیارت کیا ہوتا ہے، اس کا کیا تعارف ہے، آئیے دیکھتے ہیں ایک مدنی گلدستہ اس کے مضامین پر مشتمل ہے.
طواف زیارت، طواف زیارت حج کا رکن و فرض ہے. طواف زیارت کے اکثر پھیرے فرض ہیں، البتہ بقایا تین پھیرے واجب ہیں. اس طواف کو طواف افادہ اور طواف رکن بھی کہتے ہیں. حاجی کو حج کے احرام کی پابندیوں سے مکمل طور پر نکلنے اور حج مکمل کرنے کے لیے طواف زیارت کرنا ضروری ہے. طواف زیارت کا وجوبی وقت دسویں کے طلوع فجر سے لے کر 12 ذوالحجہ کی غروب ہونے سے پہلے تک ہے. اگر کسی نے اس وقت میں نہ کیا تو طواف زیارت اس کے ذمے پر باقی رہے گا اور اسے کرنا ہی ہوگا، البتہ بلا عذر تاخیر پر دم بھی دینا ہوگا. واضح رہے کہ حج کے دو رکن ہیں، نمبر ایک وقوف عرفہ اور نمبر دو طواف زیارت. وقوف عرفہ کے بعد حج کے احرام کی پابندیوں سے مکمل طور پر باہر نکلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حلق یا تقصیر سے احرام سے باہر ہونا، اس سے ہر طرح کی پابندی ختم ہو جاتی ہے سوائے بیوی کے حلال ہونے کے. دوسری یہ کہ طواف زیارت سے احرام سے باہر ہونا، لہذا طواف زیارت کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے اور حاجی بھی مکمل طور پر احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
بعض لوگ عمرے پہ جاتے ہیں،
جی
بالکل، بس جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، کہتے بھی ذرا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہم طواف ودا تو کرائیں. طواف ودا عمرے والے کے لیے نہیں ہوتا، طواف ودا اس پر ہوتا ہے جو آفاق سے جائے حج کرنے کے لیے، آفاق سے جائے. طواف ودا طواف کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. یہ طواف بعض حاجیوں پر واجب ہے. کن حاجیوں پر واجب ہے اور کب کیا جاتا ہے، کس وقت کیا جاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں طواف ودا کے حوالے سے ایک تعارفی پیکج.
طواف ودا، طواف زیارت کرنے کے بعد جو بھی طواف کیا جائے گا وہ طواف ودا کہلائے گا، اگرچہ کرنے والے نے ودا کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو. طواف ودا میقات کے باہر سے آنے والے اس شخص پر واجب ہے جو حج کرنے آیا ہے، عمرے والے پر طواف ودا نہیں. یوں ہی مکی اور میقات کے اندر رہنے والوں پر بھی طواف ودا نہیں. افضل یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگے تب یہ طواف کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کر چکا ہے تو اب اس پر مزید کوئی طواف کرنا ودا کے لیے واجب نہیں، البتہ اگر وہ ودا کے طور پر آخر میں بھی طواف کرنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ بھی مستحسن ہے. طواف ودا کو طواف صدر اور طواف رخصت بھی کہتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، ہم اس وقت کالز کی طرف بڑھیں.
جی
محمد ارشد عطاری ضیاکوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوالات ہے کہ یا سیدی، ایک شخص نے ایک پلاٹ لیا تجارتی مقصد کے لیے. اس نے پھر مسئلہ سنا کہ جس جو تجارتی مقصد کے لیے پلاٹ لیا جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ یا حج فرض ہو جاتا ہے. تو اب وہ شخص اس پلاٹ کو سیل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ سیل نہیں ہو پا رہا. اس کی پوری نیت ہے کہ وہ اس کو سیل کر کے حج پر روانہ ہو جائے. اسی اثنا میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو کیا وہ جو حدیث پاک ہے کہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی تو اس کا اطلاق اس شخص پر ہوگا یا نہیں؟ گو کہ اس کی پوری نیت ہے کہ جیسے ہی پلاٹ سیل ہو وہ ان پیسوں سے حج کرنے جائے گا. جواب رحمت فرما دیجیے.
دیکھیں پہلے تو جو جس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟
جی
جو قوم یہود تھی یا قوم نصارہ تھی وہ حج نہیں کرتی تھی, یعنی ان کے دین میں حج نہیں تھا. حج جو ہے وہ ملت ابراہیمی کیا کرتی تھی. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں گویا کہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے حج نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو یہود سے مشابہت رکھتا ہے نصارہ سے مشابہت رکھتا ہے. حج ایک عمل ہے اور عمل چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا. بد عملی کا شکار ضرور ہوتا ہے,
دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا,
دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور حج چھوڑنا کوئی چھوٹی موٹی بد عملی نہیں ہے, ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے. لیکن فرد متعین کی اگر بات ہو رہی ہو, نومینیٹ پرسن کی اگر بات ہو رہی ہو, تو ہم گناہ کا حکم لگانے کے لیے بھی جو احتمالات ہیں
جی
اور جو آپشنز ہیں
جی
اس کو سامنے رکھیں گے.
ٹھیک ہے,
عین ممکن ہے انہوں نے قرضہ مانگا ہو,
ٹھیک ہے,
کس نے قرضہ بھی نہ دیا ہو, ٹھیک ہے, یا پلاٹ جس موسم میں ان کے پاس آیا ہو اس موسم میں حج فرض نہ ہوتا ہو.
ٹھیک ہے,
یعنی حج فرض ہونے کے لیے ایک موسم چاہیے ہوتا ہے.
ٹھیک,
کہ اگر ان مہینوں میں مالک بنا ہے
جی
مال کا
جی
جو استطاعت پر پورا اترتا ہے
جی
جو اس کی ضروریات سے زائد اور حج کی جو استطاعت علماء نے بیان کی ہے اس پر پورا اترتا ہے, اگر کوئی ان مہینوں میں اس مال کا مالک بنا ہے تو حج فرض ہو جائے گا. وہ مہینے کون سے ہیں؟ جن مہینوں میں فارم بھرے جا رہے ہوں. مثال کے طور پر فارم بھرے جاتے ہیں 11ویں کے مہینے میں,
ٹھیک,
گورنمنٹ کے فارم جو ہے نا وہ کافی بعد پہلے بھر لیے جاتے ہیں
جی,
اور اس سے پہلے جو ہے وہ ابھی سفر ہی شروع ہوا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ تھا, سفر میں جو ہے اسے وراثت سے مال ملا بہت سارا
جی
اور ربیع الاول میں اس کا انتقال ہو گیا.
ٹھیک,
اب وہ موقع ہی نہیں آیا کہ وہ حج کے لیے آگے جاتا.
ٹھیک,
تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی ایک ایسا عمل کر کے مرا ہے کہ جو جس کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا.
ٹھیک,
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں فرد متعین پر حتمی طور پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا.
ٹھیک,
کیا صورتحال تھی اور کیا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ اگر کسی کے پاس ایسی اگر کوئی چیز ہے, یعنی کہ ایسی چیز کہ جو اس کی استطاعت پر پورا اترتی ہے تو اسے حج کرنا پڑے گا, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں بیچنی پڑیں گی. زائد جو چیزیں ہوتی ہیں قرض لے سکتا ہے تو قرض لے کر جائے گا. اس حوالے سے جو غفلت ہے وہ غفلت اختیار کرنا درست نہیں ہے.
ٹھیک, یعنی اس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غفلت بھی نہیں برتنی چاہیے, اور اگر کسی ایسے شخص کے پاس جس کے مالی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ حج فرض ہے اس نے نہیں کیا تو ایسے آپشن موجود ہیں کہ جس میں اسے رعایت دی جا سکتی ہے.
دو جہت ہیں نا
جی,
ایک جہت یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے, کھڑے ہو کے پڑھنی ہے, یہ یہ چیزیں ہو جائیں تو وضو اٹھ جائے گا, یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا, یہ ہے احکام.
ٹھیک,
اب ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کچھ احکام پہ عمل نہیں کیا.
ٹھیک,
مثال کے طور پہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر پڑھیے.
ٹھیک ہے,
تو دیکھا جائے گا کہ کس پس منظر میں پڑھی ہے.
صحیح,
آیا کہ ایسے حالات میں پڑھی ہے جن حالات میں سجایت ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی.
ٹھیک,
تو ان کا سوال تھا
پرٹیکولر پرسن کے
متعلق, دوسری طرف سے تھا
جی,
دوسرے جانب سے تھا
جی,
اور ظاہر پر انتقال ہو گیا تو نامہ عمل بھی بند ہو گیا. اچھا, ایسے میں کرنا ہی چاہیے کہ آدمی جس پر حج فرض ہو گیا ہو اور قرضہ بھی نہ مل رہا ہو تو اسے یہ چاہیے کہ وہ وصیت کر دے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال سے میرے ورثہ کو چاہیے کہ میری طرف سے حج ادا کر دے. صحت مند آدمی وصیت کرے گا. اور اگر ایسا آدمی ہے جس پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن مثال کے طور پر وہ نابینا ہو گیا فرض ہونے کے بعد, فرض ہو گیا تھا بعد میں نابینا ہو گیا, یا وہ اتنا اپاہج ہو گیا کہ اب سواری پہ چڑھنے کی اس کو ہمت نہیں رہی,
ہیلتھ ایشو آ گیا کوئی,
لیکن حالت صحت میں حج فرض ہوا تھا, اب ایسے آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی اور کو حج بدل کے لیے بھیجے.
لکھو دیجیے
مفتی صاحب, آپ کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ لفظ حج کا معنی کیا ہے؟ اور مفتی صاحب, وہاں پر جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کئی ایسے واجبات ہیں جن کے چھوٹنے سے دم یا صدقہ یا صدقہ فطر آتا ہے, تو جب وہ اپنے ارکان ادا کر لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں, بعد میں ان کو کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ اس سے دم واجب ہوا اور میں نے ادا نہیں کیا اور دم ابھی تک واجب ہے, تو مفتی صاحب جب اس کو علم ہو گیا اس وقت دم دینا ہے یا اب لا علمی کی وجہ سے اس کو معافی ہے؟ اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
حج کا معنی ہے قصد اور ارادہ. چونکہ اس سفر کے اندر جو سب سے بنیادی مقصود ہوتا ہے جس کا بندہ ارادہ کر کے چلتا ہے وہ ہوتا ہے بیت اللہ, تو بیت اللہ کے قصد کے ارادے سے جو سفر کیا جاتا ہے مخصوص ایام میں مخصوص وقت میں وہ حج کہلاتا ہے, جس کے مزید بھی لوازمات ہیں یعنی وقوف عرفہ, طواف زیارت اور دیگر چیزیں. اب انہوں نے جو دم اور صدقات کے تعلق سے گفتگو کی ہے, واضح ہے کہ عدم علم معافی کا ذریعہ نہیں ہے, معافی کا سبب نہیں ہے, چھوٹ کا سبب نہیں ہے. اگر جہالت ہے معلومات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رخصت مل جائے گی. جہالت نہ ہونے کی وجہ بھی خود قابل مؤاخذہ ہے. یعنی ایک آدمی جس پر حج فرض ہے اس پر حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے, جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اب ایک آدمی جس پر فرض ہو چکی ہے نماز یا فرض ہو چکا ہے حج اور وہ کوتاہی برتتا ہے تو بہرحال وہ گناہگار ہوگا. اگر کسی آدمی نے حج کیا اور اس کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی جس سے دم یا صدقہ لازم آتا ہے, تو بہرحال جب اس کی توجہ جاتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میری کوتاہی کا جو ازالہ ہے وہ ان کاموں سے ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے تو اچھا موقع ہے کہ جب پتہ چلا تو پھر دیر کس بات کی. تو وہ کام کیے جائیں جن کی وجہ سے اس کی عبادت میں واقع ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ ممکن ہو سکتا ہے. لہذا جب بھی پتہ چلے گا اسے, اس پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کا ازالہ کرے, دم تھا تو دم ادا کرے, صدقات تھے تو صدقات ادا کرے گا.
آگے شامل کرتے ہیں ہمارے دو سیگمنٹ سے, ایک سیگمنٹ ہے ہمارا حج سفر حج قدم با قدم اور دوسرا سیگمنٹ ہمارا واجبات حج. مفتی صاحب واجبات حج کی طرف بڑھیں گے یا
سفر حج
پہلے لے لیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اور پھر واجبات حج بھی لیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم مرحلہ وائز جو مناسک کے حج ہیں ان کی کچھ نہ کچھ تفصیل بیان کرتے رہتے ہیں, اگرچہ کہ کچھ تفصیل اس حدیث پاک کے ضمن میں بھی بیان ہو گئی جو آپ نے ابھی حدیث جابر کے تعلق سے سنی. وقوف عرفہ بڑا ہی اہم مرحلہ ہے اور اہم موقع ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میدان عرفات میں بھی محض بھائی
جی
انہیں پتہ نہیں ہوتا میدان عرفات میں جائیں گے تو آج ہوگا
جی,
باہر کھڑے رہ جاتے ہیں. باہر کھڑے رہنے کے سبب ممکن ہے اندر جانے کا بالکل ہی موقع نہ ملا انہیں, ایک لمحے کے لیے بھی جو وقت ہے مقررہ
جی
اس میں میدان عرفات میں نہ گئے ہوں اور واپس ہی آ گئے ہوں, ایسے لوگوں کا تو حج ہوگا ہی نہیں
جی.
حج فوت ہو گیا ان کا. حج فوت ہو جانے کے مزید احکام ہیں, اب انہیں کیا کرنا ہے کیا
اب کیا کرنا ہے معلوم کرنا,
یہ ایک الگ چیپٹر ہے بہار شریف چھٹے حصے کے اندر, یہ چیپٹر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے.
مطلب آپ ہر سلسلے میں کوئی ایک ایسی بات یا ایک ایسی وجہ بتاتے ہیں کہ اس سے حج نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کا تو یہ شعبہ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں، تو آپ کی خود کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب ایسے ایسے مسائل آتے ہیں، ایسے ایسے مطلب ہم تو حیران رہ جاتے ہیں، آپ ایک بتاتے ہیں، آپ تو دن میں 10 ایسے آتے ہوں گے۔
حج میں واقعی ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ بندہ سٹ پٹا کر رہ جاتا ہے، 15-20 لوگوں کا یا ممکن زیادہ لوگوں کا قافلہ ہوگا
جی،
انہوں نے حجر اسود سے شروع کرنے کے بجائے
جی
حتیم سے شروع کیا طواف، ساتوں کے ساتوں چکر جو ہیں اسی انداز پر کیے،
حتیم سے
حتیم پر شروع کیا، حتیم پر ختم کیا،
حالانکہ حجر اسود سے شروع کرنا تھا،
حجر اسود سے شروع کرنا واجب ہے
جی۔
تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یہ غلطی کیسے ہو گئی،
پورا قافلہ
پورا قافلہ۔ پھر یہ غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ عمرے کا طواف کیا
جی
صحیح کی نہیں، حلق کروا لیا۔ ایک فون آیا مجھے، ایک صاحب نے احرام باندھا ہوا تھا
جی،
پاکستان سے ہو گئے احرام باندھ کر
جی،
مکہ مکرمہ میں رہے، دیکھا کہ لوگ بہت سارے اعمال کر رہے ہیں
جی،
وہ بھی سب کو دیکھتے رہے
جی۔
پھر قافلے نے مدینہ منورہ جانا تھا
جی،
احرام اتارا، کپڑے پہنے، مدینہ منورہ آ گئے، نہ طواف کیا، نہ صحیح کی، نہ حلق کیا، عمرہ کیا ہی نہیں۔
اللہ،
تو طواف تھوڑی، ان کا احرام تھوڑی ختم ہوا، احرام میں ہی رہے یہ۔ تو لوگ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کو سن کر آدمی سٹ پٹا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم بچپن سے ہی دیکھتے رہتے ہیں، تو نماز کی کچھ نہ کچھ باتیں ہمیں پتا ہوتی ہیں
ٹھیک ہے، اتنی دفعہ دیکھتے ہیں تو کچھ تو سمجھ آ جاتا ہے۔
اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، مدارس میں سکھائی جاتی ہے، نماز کے تعلق سے جمعے کے خطبات میں بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن حج ایسا چیپٹر ہے
جی،
آپ فضائل بیان کریں لوگ سنیں گے، آپ جو ہے وہ حج کے واقعات بیان کریں لوگ سنیں گے، جہاں آپ نے مسائل بیان کیے لوگ ہیں وہ بہت مشکل ہیں، تو بہت مشکل ہے، بند کریں
جی۔
اب ہمارا فوکس پچھلے 2 سال سے واجبات پر رہا ہے
جی،
وجہ یہ ہے کہ واجبات کے ترک پر گناہ بھی لازم آتا ہے، دم کے احکام بھی آتے ہیں
ٹھیک،
تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ واجبات کو فوکس کر کے اس کے پیچھے پڑ جائیں اور
جی
لوگوں تک پہنچ جائیں واجبات۔ لیکن پھر بھی ایک فیڈ بیک یہ ملتا ہے کہ جی بہت مشکل ہے
جی،
یہ مسائل تو بہت مشکل ہیں، حالانکہ یہ ظاہر بات ہے وہ نہیں ہے، عام موضوع تو ہے نہیں
جی،
خاص موضوع ہے، اور میرے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مسائل بیان کروں گا۔
آپ کا بیٹھنے کا مطلب بھی یہی ہے، اور میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کیونکہ کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے اس کے حوالے سے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی قدر جس قدر ممکن ہے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اور اس انداز پہ پیش کیا جائے کہ آپ کی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی، عاشقان رسول کی سمجھ میں بھی آئے۔ یہ جو پیکیجز بنتے ہیں، مدنی گلدستے بنتے ہیں، یہ مفتی صاحب کے لیے تو نہیں بنتے، ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب تو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے بنتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے، نہیں تو جن کتب سے تیاری کر کے مفتی صاحب آتے ہیں ہمیں تو دیکھ کے شاید چکر آنا شروع ہو جائے۔ بہرحال ہمارا
وقوف عرفات
جی،
حج کا فرض ہے، حج کا رکن ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ حج کس وجہ سے فوت ہو سکتا ہے
جی،
جس نے احرام ہی نہیں باندھا تو اس کا فوت کہاں ہوگا، تو دائرے کے اندر آیا ہی نہیں
جی۔
حج کا احرام جس نے نہیں باندھا تو یہ تھوڑی کہیں گے حج فوت ہو گیا اس کا
جی،
تو اس کو تو حج ملا ہی نہیں۔ حج فوت ہونا کہلاتا ہے جس نے احرام تو باندھ لیا لیکن عرفہ جو ہے وہ اس کا مس ہو گیا
جی،
یعنی 9 ذوالحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک ایک لمحے کے لیے بھی وہ حالت احرام میں میدان عرفات میں نہیں گیا، اس کا حج فوت ہو گیا
صحیح،
اس کا احرام باقی رہے گا
جی،
اب اس کے لیے احکام ہے یہ کیا کرے گا۔ دوسری جو بڑی، بہت بڑی جو غلطی واقع ہوتی ہے
جی،
جس سے حج جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ حج کا احرام ماننے کے بعد اگر کوئی بیوی کے قریب چلا جائے تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے، فوت ہونا اور ہے، فاسد ہونا اور ہے۔ اب حج اگر فاسد ہو جائے اس کے بھی پھر الگ سے جدا گانا احکام ہے، اور ان کی تفصیل بحر شریعت وغیرہ کتابوں میں موجود ہے
ٹھیک۔
حج عرفات کے دن خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ غروب ہونے کا انتظار کیا جائے
ٹھیک،
جب غروب ہو گئی پھر میدان عرفات چھوڑنا ہے. اور مولم کی بسیں غروب سے پہلے نہیں آتی عام طور پر. جو لوگ پیدل گئے ہوتے ہیں یا وہ مقامی لوگ جنہوں نے کوئی پیکج لیا ہی نہیں, کوئی مولم لیا ہی نہیں, بس وہ گئے, اور ان کو زیادہ جلدی ہوتی ہے, ان کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی, ان کو دھوپ بھی لگ رہی ہوتی ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے پھر واپسی کی کوشش جلدی کرتے ہیں
جی.
ورنہ مولم کی بسیں عام طور پر مغرب سے پہلے آتی ہوں ایسا میں نے نہیں دیکھا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ مینا سے جب چلے ہیں عرفات کے لیے, کوشش یہ کریں کوئی ایسے فروٹ اپنے ساتھ رکھ لیں کہ جو رسیلے فروٹ ہوں.
ٹھیک,
جیسا وہاں ناشپتی بہت اچھے قسم کی مل جاتی ہے.
ٹھیک,
مطلب یہاں تو وہ ناشپتی چائنا ناشپتی کہلاتی ہے, ملتی ہے.
ٹھیک,
لیکن جو مکہ مکرمہ میں نے کھائی ہے تو مطلب کہ منہ میں ڈالیں تو رس یوں ٹپکتا ہے.
ٹھیک,
ناشپتی ہو گئی, مالٹا وغیرہ ہو گیا, ایسے فروٹ جن میں رس ہو.
ٹھیک,
تاکہ کسی موقع پر بہت آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے
جی,
تو آپ کا حلق جو ہے خشک ہوا جا رہا ہے
جی,
تو یہ فروٹ کھا کر جہاں آپ کی بھوک ختم ہوگی وہاں جو پیاس کا احساس ہے وہ بھی کم ہوگا. جی, اب جب قافلے چلیں گے منا مزدلفہ کی طرف, تو جو لوگ پیدل جا رہے ہوں گے ان کے لیے یہ معاملہ ہوگا کہ جیسے جیسے لوگ پہنچتے گئے مزدلفہ
جی,
بیٹھتے چلے گئے مزدلفہ بھر جاتا ہے. اور لوگ یہ نہیں کرتے کہ آگے جا کر بیٹھیں, بس تھکے ہوتے ہیں پیدل چلنے والے اور وہ درمیان میں یا اس سے پہلے
مزدلفہ مل گیا,
بیٹھ گئے.
ٹھیک,
اب جو اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے آنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, یعنی ان کو پیدل چلنے کا بھی راستہ بعض اوقات نہیں مل پاتا, تو وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جہاں سے انہیں پیدل چلنے کا راستہ مل سکتا ہو. اگر مزدلفہ آنے سے 1 کلومیٹر پہلے بس والے ٹریک پر بندہ چلا جائے
جی,
جہاں سے بسیں آ جا رہی ہوتی ہیں, اور وہاں سے بندہ چلنا شروع کرے تو یہ ہے کہ وہ راستہ کافی حد تک خالی مل جاتا ہے. اب جو لوگ بس کے ذریعے گئے مزدلفہ
جی,
ہو سکتا ہے یہ 1 گھنٹے میں پہنچ جائے.
ٹھیک,
ہو سکتا ہے یہ 5 گھنٹوں میں بھی نہ پہنچ پائے. اب پیشاب کی بھی حاجت, ٹریفک جام, گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, ڈرائیور نیچے اترنے نہیں دے گا, ٹھیک ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے فروٹ رکھ لیے جائیں, یہ جگہ جگہ کام آئیں گے جب تک کہ آپ دوبارہ مینا اپنے خیمے میں لوٹ نہیں آتے. اب آپ کو بس والا کہاں اتارتا ہے آپ کی قسمت ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے جگہ پہ اتارتا ہے جہاں مینا جانا آپ کے لیے آسان ہو.
ٹھیک ہے,
اب یہاں بھی 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب اگلی صبح جو ہے وہ رمی کرنے کے لیے جانا ہے.
ٹھیک,
مینا میں
مینا جانا,
تو یوں سمجھیے کہ جو 90% لوگ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو پیدل ہی جاتے ہیں, لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بس والا ان سے رابطہ کر لیتا ہے اور وہ انہیں پھر مینا تک نزدیک ترین پہنچاتا ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
لوگ جو ہے مزدلفہ جب پہنچ جاتے ہیں بس والا چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اب مزدلفہ سے ان کو پیدل جانا ہوتا ہے, مزدلفہ سے جب پیدل جائیں گے تو کافی دشواریاں ہوتی ہیں. میں ان پر کلام کرتا ہوں, مزدلفہ آ کر کیا کرنا ہے, مغرب عشاء پڑھنی ہے, ملا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے, پھر آرام کریں. مزدلفہ وہاں ملا کر پڑھنا واجب ہے, اکثر حصہ رات کا گزارنا سنت موقعہ ہے, اور اس کے بعد فجر کا وقت جب شروع ہوگا
جی,
وقت شروع ہونے کے بعد وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا
جی,
کم از کم 1 لمحہ بھی اگر کسی نے وقوف کر لیا تو واجب ادا ہو جائے گا, ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے پیدل جانا ہے مینا شریف,
ٹھیک ہے,
اب سب سے پہلے تو جیسے ہی مینا آئے نا
جی,
مثال کے طور پر آپ 8 ذوالحجہ کو یا 7 ذوالحجہ کو مینا پہنچے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو مینا کا جائزہ لے لیا جائے کہ مینا کس چیز کا نام ہے, کون سے بڑے بڑے راستے ہیں, کون سے نہیں ہیں, بورڈ لگے ہوتے ہیں, بعض راستے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, بعض راستے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو پیدل چلنے والوں کا راستہ ہوتا ہے. تو مینا آنے کے بعد راستوں کا جائزہ لے لیا جائے, آپ کا خیمہ کس جگہ ہے, کوئی اس کے برابر میں پل ہے, کوئی ہاسپٹل ہے, کوئی بورڈ لگا ہوا ہے بڑے روڈ کا, کچھ اور ہے, کیونکہ نمبروں سے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے خیمے کو. تو آپ کا خیمہ کہاں ہے، تھوڑا سا جائزہ لے کے، تھوڑا سا سروے کر کے اپنے خیمے کی کوئی پہچان مقرر کر لی جائے،
نشانیاں
مقرر کر لی جائے، پھر آپ مزدلفہ میں کہاں اترتے ہیں اور وہاں اتر کر آپ جب منا کی طرف جائیں گے آپ کہاں نکلیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ، کیونکہ اب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ چاہیں تو مزدلفہ سے نکلیں فوراً پہلے دن کی رمی ادا کر لیں جا کے. دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں اپنے خیمے میں، اپنے خیمے کو تلاش کریں، اس میں تھوڑی دیر آرام کریں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر حسب موقع جو آپ کی طبیعت بنتی ہے شام تک جو ہے وہ ایسا وقت ہے جس میں رمی کی جا سکتی ہے. اور چار طرح کے جو اوقات ہیں، چار طرح کے اوقات کے تعلق سے ہم گفتگو کر چکے ہیں. اب اگر آپ نے خیمے کو ڈھونڈا ہے اور وہ نہیں مل رہا تو وہاں عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے دھوپ چڑھتی ہے تو صبح کے وقت میں ہی 30-35 کا ٹمپریچر شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ پہلے سے کوئی نشانیاں وغیرہ لگا لیتے ہیں تو کافی سہولت رہتی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب آپ منا آئے ہیں، اگرچہ کہ آپ سامان تھوڑا زیادہ لے آئے، لیکن عرفات جاتے ہوئے زیادہ سامان لے کر نہیں جانا، زیادہ سے زیادہ شولڈر بیگ لینا ہے، کیونکہ جب آپ آ رہے ہوں گے جمعرات کی طرف تو سیکیورٹی والے کھڑے ہوں گے ایک کلومیٹر پہلے تقریباً، اور وہ لوگوں سے بیگ چھین رہے ہوں گے. جس کے پاس میں بڑا بیگ نظر آئے گا وہ چھین لیں گے، چھین کے ڈال دیں گے. اب ان کے پاس بلا مبالغہ سینکڑوں بیگ پڑے ہوتے ہیں. بندہ کب ان کے پاس واپس آئے گا، کب ان میں سے بیگ ڈھونڈے گا اور کب نکالے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی واپس آ کر اپنا بیگ لے لے گا. اتنا رش ہوتا ہے،
ایک تو تھکن ہوگی، پھر واپس.
اچھا، وہ بیگ لیتے ہیں اس آدمی کا جس کے پاس بڑا بیگ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
کیونکہ اگر یہ بڑے بیگ جائیں جمرات کے پاس تو کیا ہوگا، وہاں لوگ مشکل میں آئیں گے، گر جائیں گے، بیگوں کے لگنے سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اور لوگ گر سکتے ہیں. بڑے بیگ وہاں چھین لیتے ہیں، چھوٹے بیگ ہوتے ہیں، شولڈر بیگ ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہیں چھینتا.
دونوں طرف سے فائدہ یہی ہے کہ شولڈر بیگ لیں.
جی ہاں، اب پہلے دن کی جو رمی ہے اور بقایا دن کی جو رمی ہے ان میں فرق ہے. پہلے آپ یوں اپنے سامنے تصور لائیے محترم پیارے بھائیو کہ مینا سے جا رہے ہیں. جب مینا سے جا رہے ہیں تو مسجد خیف سے گزرتے ہوئے جمرات کی طرف بڑھیں گے، جمرات آئیں گے، پھر اور آگے بڑھیں تو مکہ مکرمہ کی آبادی آ جائے گی، اور آگے جائیں گے تو مسجد الحرام شریف آ جائے گی. تو جب آپ جا رہے ہیں تو مینا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں.
ٹھیک،
اب جو جمرہ ہے، جب جمرے پر پہنچیں گے تو پہلے دن جو رمی کرنی ہے اس کی پوزیشن کچھ اور ہے، بقایا دن جو رمی کرنی ہے اس کی پوزیشن کچھ اور ہے. تو پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد اب آپ کو لا محالہ اپنے خیموں میں آنا ہی ہے. اب یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جن کو ریل گاڑی کی سہولت دی گئی ہوگی، کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے خیمے مزدلفہ میں ہوں گے ان کو بھی رمی کے لیے بس کی سہولت دی جاتی ہے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو ممکن ہے مزدلفہ میں ہو، ممکن ہو منا میں ہو، لیکن ان کے پاس ریل گاڑی یا بس کی سہولت نہیں ہوگی. تو پہلے دن کی جو رمی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر اگر اتنی ہمت ہے اور آپ پیدل آ کر کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ جا سکتے ہیں تو بس یا ریل کا انتظار نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیمہ اتنا دور ہے کہ ریل تک جانے کے لیے آپ کو 1.5 کلومیٹر چلنا پڑے، جہاں بس ملنی ہے وہاں تک جانے کے لیے آپ کو 1.5 کلومیٹر چلنا پڑے، بجائے اس کے وہاں آپ چلیں سیدھا جمرات آ جائیں جو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر دور ہوں گے. ہوتا یہ کہ 70-80 سے اوپر جب خیمے جاتے ہیں
جی
تو 70-80 کے بعد والے خیمے منا میں نہیں ہوتے، منا کی حدود ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے.
جی
اور مزدلفہ میں بھی جو منا میں ٹھہرنے کے ایام ہیں وہ خیمے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں بھی حاجیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور گورنمنٹ اسکیم والے زیادہ تر وہیں ٹھہرتے ہیں. پرائیویٹ والے بھی جو سستا پیکج دیتے ہیں وہ تقریباً اپنے حاجیوں کو وہیں ٹھہراتے ہیں. لیکن یہاں ایک بدقسمتی کا معاملہ ہے کہ کاروباری چمک کی بنیاد پر حاجیوں کو یہ نہیں کہتے کہ جی ہم آپ کو مزدلفہ میں خیمہ دیں گے. حاجیوں کہتے ہیں جی آپ کا خیمہ نیو مینا میں ملے گا. بھئی تو مشاعر ہیں، تو مقامات مناسک ہیں، ان کا نام آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ جو مزدلفہ کے حکام ہیں وہ مزدلفہ کے ہی رہیں گے، جو منا کے احکام ہیں وہ منا کے رہیں گے. تو مزدلفہ کو نیو منا کہنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے. جو میں نے ایک پس منظر کھینچا ہے کہ وہاں پر مختلف صورتحال ہوگی, کوئی بس سے آ رہا ہوگا تو کوئی ٹرین سے آ رہا ہوگا, اچھا اس کا آنا جانا بھی اسی طرح ہوگا, پھر کوئی پیدل آ رہا ہوگا, لیکن کوشش یہ کریں کہ قافلے کے ساتھ رہے. ہوتا یہ کہ پرائیویٹ جو اسکیم میں جاتے ہیں ان کا تو ایک قافلہ بنا ہوتا ہے, بعض اوقات ان کے ساتھ آرگنائزر بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے, لیکن جو انفرادی طور پر اس طور پر گئے ہوتے ہیں, خاص طور پر گورنمنٹ اسکیم میں جو گئے ہوتے ہیں, تو یہ بس پانچ سات لوگوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے. تو پانچ سات لوگ انجانے لوگ جو پہلی دفعہ گئے ہوں بہت بہت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیے 2013 میں جو مجھے سعادت ملی حج کی, تو بس والے نے ہمیں ایک جگہ اتار دیا. پہلے تو ایک جگہ اتارنے لگا, کہنے لگا جی وہ مزدلفہ آ گیا اتر جائے. وہاں مزدلفہ کا نام و نشان نہیں
جس جگہ اتارا جا رہا ہے,
جس جگہ وہ اتارنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کہاں مزدلفہ, یہاں پر تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. اچھا ایک کنڈکٹر تھا مطلب اردو بولنے والا, اب اس کی قومیت میں نہیں بیان کرنا چاہتا, مناسب نہیں ہے. وہ ذرا جوشیلا تھا, وہ چاہے کہ ہم اتر جائیں. ڈرائیور بڑا اچھا تھا, مصری تھا, اس نے مجھے کہا کہ آپ جہاں مجھے کہیں گے میں وہاں آپ کو اتاروں گا. تو بہرحال وہ آگے چلتا گیا, تقریباً ہم 2-2.5 kilometers اور چلے, اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں بالکل ایک پہاڑی چڑھائی تھی اور نہ آبادی, نہ لائٹ, نہ پانی, نہ خیمہ, کچھ بھی نہیں. ڈرائیور نیا تھا, اس کو راستے پتہ ہی نہیں تھے, پتہ نہیں کس راستے پر آ گیا. اور کنڈکٹر چاہے ہم یہاں اتر جائیں تو ہم آزمائش میں آ جاتے. تو بہرحال وہاں نہیں اترے. پھر جہاں اس نے اتارا وہ بھی بالکل کونا تھا, مینا اور مزدلفہ مل رہے تھے. تو پھر ہم نے پہلے یہ کوشش کی کہ ٹھیک ہے رات تو گزر جائے گی, رات گزارنا تو آسان ہے, لیکن جب صبح ہوگی تو سارے ہی لوگ روانہ ہو رہے ہوں گے.
جی
تو ہم تھوڑا راستوں کا جائزہ لے لیں کہ جب ہمارا یہ پورا قافلہ چلے گا 60-70 افراد کا,
جی
تو یہ نہ ہو آگے جا کے روڈ بند ہو, تو بے کھونا مشکل ہو جائے گا.
جی
مطلب جو بھگدڑ مچتی ہے اور لوگ حادثہ پیش آتا ہے, ویسے موقع پیش آتا ہے کہ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور آپ سے مخالف چل رہے ہیں,
اور تھکن بھی دگنی ہو جاتی ہے.
تھکن دگنی ہو جاتی ہے, پھر عورتیں ساتھ ہیں, بچے ساتھ ہیں, پھر ویل چیئر والا اگر ہو تو وہ تو پس جاتا ہے بےچارا. تو رات کو تھوڑا جائزہ لے لیں کہ اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں تو مینا کس راستے سے جائیں گے, کہاں سے جائیں گے, کہاں سے نہیں جائیں گے, لوگوں سے پوچھ لیں. آپ دائیں بائیں چکر لگائیں گے, کچھ نہ کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو تجربہ کار ہوں گے, جو آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ یہ راستہ اختیار کیجیے گا. اب مسنون تو یہ ہے جیسا کہ ہم نے آج کے سلسلے میں بھی سنا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے نکلا جائے. لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ تھوڑی دیر اس نے وقوف کیا, 10-15 منٹ دعا کی اس نے, پھر وہ کھڑا ہو گیا, چلنا شروع کر دیا, ابھی مزدلفہ سے نہیں چھوڑا, اسے پتا ہے کہ سورج نکلنے سے 2-4 منٹ پہلے ہی میں مزدلفہ چھوڑ پاؤں گا, چلنا شروع کر دیا اس نے تاکہ میں رش سے بچ جاؤں, تو اس کے اس عمل میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ازدحام اور رش ایسا ہوتا ہے, دو جو مرحلے ہوتے ہیں جو میرا تجربہ ہے, وہ حج میں سب سے زیادہ ٹف ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتے ہیں. ایک جب آپ مزدلفہ سے نکلتے ہیں اور سارے لوگ اس وقت نکل رہے ہوتے ہیں, سارے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں, پھر دیکھیں نا آپ نے عمرہ کیا, عمرہ تقسیم ہے, کوئی پہلے پہنچ گیا, کوئی بعد میں پہنچا,
ٹھیک ہے, جاتے ہوئے تو یعنی وہ رفتہ رفتہ آ رہا ہے,
لیکن جب آپ یہ مناسک ادا کر رہے ہیں تو سب ایک ساتھ کر رہے ہیں.
جی
تو جب آپ مزدلفہ سے نکلے ہیں تو پس جاتا ہے آدمی, کندھے سے کندھا چھل جاتا ہے, بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. تو بہت خیال رکھنا ہے, اور قافلے کے ساتھ رہیں, اگر 30-40 لوگ ہوں گے تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے, جوان جو ہے بوڑھوں کو سنبھالیں گے, بوڑھے جوانوں سے رستہ پوچھیں گے, کیونکہ بوڑھوں کے ساتھ المیہ یہ ہوتا ہے, ہمارے پاک و ہند میں خاص طور پر یہ المیہ ہے کہ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد جو ہے وہ حج پر بھیجتے ہیں, یا ٹھیک ہے وہ اپنی جمع پونجی جمع کر کے رکھتے ہوں گے, یا ایسے موقع پر انتظار کرتے ہوں گے بڑھاپے کا, یا جیسے بھی ہے بڑھاپے میں لوگ حج کرتے ہیں اور بغیر کسی کے سارے حج کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی اولاد نہیں آئی ہوتی. تو وہ بوڑھے وہاں پر اتنے تنگ ہوتے ہیں, اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ان کے اچھے رفقا مل جائیں انہیں تو یقین مانیں پوری عمر وہ دعائیں دیتے ہیں
حج کے سیزن.
تو جو جوان ہو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا خیال کریں، کوئی ویل چیئر پر ہے، کوئی ایسا ہے جس کو جو اکیلا رہ گیا تو اس کو وہ راستہ نہیں بتا پائے گا، اس کے لیے انتظار کریں، جلدی نہ مچائیں، غصے کا اظہار نہ کریں، یہ ہر دفعہ رہ جاتا ہے، اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یوں کرتا ہے، ذرا جوانی اور بڑھاپے کا بھی خیال رکھیں
کہ کوئی لفٹ بھی کرا،
بوڑھے کی رفتار میں جوانی کی اور جوان کی رفتار میں، اصل میں دیکھیں لفٹ والی بات نہیں ہے، جس طرح ہم بچے کو ڈیل کرتے ہیں نا
جی،
بچے کو ڈیل کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے،
ٹھیک ہے،
بوڑھے کے متعلق بھی ہمیں ذہن بنانا پڑے گا کہ یہ بوڑھا ہے،
کیا بات ہے،
یہ بوڑھا ہے، اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ نہیں ہے جو ایک جوانی کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، بعض بوڑھوں کو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اچانک سائڈ میں جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب مجھے سارے ضرورت نہیں، میں تو چلا جاؤں گا، اور یہی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، یہی وہ موقع ہوتا ہے جب وہ گم جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
پھر آپ اسے ڈھونڈتے رہے، بےچارا ہم نے ایسے بوڑھے بھی دیکھے ہیں جو اگلے دن آ کے پہنچے ہیں خیمے میں، ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، اب زبان بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے،
آزمائش،
پھر کارڈ باز کے پاس نہیں ہوتا، پھر کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، ابھی سارے لوگ مسافر ہیں، اب کس خیمے کی لوکیشن کیا ہے کیسے پتا چلے گا، جو بھی خیمے میں جا کر ٹھہرا ایک دن کے لیے ٹھہرا پھر آگے آ گیا، اب اس نے کوئی پورا جائزہ تو لیا نہیں ہے، وہ وہاں کا رہنے والا
نہیں،
مینا میں تو خیمے کی لوکیشن بتانا بھی مشکل ہوتا ہے، اگرچہ کہ بورڈ لگے ہوتے ہیں ان میں لوکیشنز بتائی ہوئی ہوتی ہیں، اسے بورڈ تلاش کریں، جو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ خیمے کی لوکیشن کو دیکھ لیں کہ ہمارا خیمہ کہاں ہے، کیونکہ یا تو آدمی بچھڑتا ہے مینا جب مزدلفہ سے نکلتا ہے اس وقت بچھڑتا ہے، یا وہ بچھڑتا ہے رمی کرتے ہوئے، دوسرا جو ٹف مرحلہ ہے وہ ہے پہلے دن کی رمی، بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، پہلے دن کی رمی میں بھی بہت سارے لوگ بچھڑ جاتے ہیں، اب اس کے بعد دوبارہ وہ خیموں میں پہنچنا ہے انہیں بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے سے حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور پہلے سے ایسے طریقہ کار اختیار کریں کہ یہ نوبت نہ آ پائے۔
مفتی آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ یہ کام مشکل ہے، اس طرح مشکلات آتی ہیں، آزمائش ہو جاتی ہے، تو اب اس میں آسانی کیسے ملے، یہ سہولت کا راستہ کون سا ہو، کیا ایسا کریں کہ کچھ آسانی ہو جائے، کچھ سہولت ہو جائے، کچھ قدر تحمل کے ساتھ اور فرحت کے ساتھ جو ہے ہم بھی یہ مطلب جو عاشقان رسول جا رہے ہیں وہ مناسک ادا کر سکے، کیا احتیاطی تدابیر کریں؟
دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ کتنی ہی بڑی مشکل آ جائے نا، کتنی ہی بڑی مشکل آ جائے
جی،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں پر مشکل آتی ہے اس کے بعد چار مشکل اور آ جاتی ہے،
ٹھیک، ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو گئی،
اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس مشکل پر وہ صبر نہیں کرتے، اس مشکل کو بڑھاتے رہتے ہیں، آہ فغا کرتے ہیں کیا ہو گیا، کس سے ہو گیا، کیوں ہو گیا، اگر آدمی مشکل پر صبر کر لے تو وہ مشکل عادی ہو جاتی ہے، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو دماغ کام کرے گا، جب بندہ ہائپ میں آ جائے نا اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، غصے میں آ رہا ہے اور جناب کوس رہا ہے کہ میں کہاں آ گیا، کیوں آ گیا، کیسے آ گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، اس مشکل کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے مٹنا ہے، اس طرح توجہ بعد میں جائے گی جب وہ تھک جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ رہے، جو لوگ پہلے آج کر چکے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرے، ان کو ریکویسٹ کرے کہ آپ ہمیں ساتھ رکھیں، تو یوں کر کے ایک دوسرے کا ساتھ بٹاتے ہوئے مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔
زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر
اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اگلے مدنی گلدستے کی طرف بڑھیں گے جس کا عنوان ہے واجبات حج، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حاجی کے لیے قربانی بھی ایک ایسا فعل ہے جسے جا کے یہ اپنے مقررہ وقت میں انجام دیتے ہیں. جس طرح عید کی قربانی ہوتی ہے, عید کی قربانی جدا گانا معاملہ ہے, حج کی قربانی جدا گانا معاملہ ہے. یاد رکھیے, حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہوتی, لیکن حج قران والے پر, حج تمتع والے پر قربانی واجب ہوتی ہے. تو قربانی کا واجب ہونا حج کا ایک واجب ہے. اس واجب کی کیا تشریح ہے؟ اگر یہ واجب نہ کیا جائے تو کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک مختصر مدنی گلدستہ.
گیارہواں واجب, قران اور تمتع والے کا قربانی کرنا. مختصر تشریح, قران اور تمتع کا حج کرنے والے کے لیے قربانی کرنا واجب ہے, اور یہ قربانی شکرانے کے طور پر ہے. البتہ حج افراد والوں کے لیے یہ قربانی مستحب ہے. جانور کی عمر اور اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں ہیں. واضح رہے, بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جس طرح احرام کی بعض پابندیوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے قارن پر دو دم لازم ہوا کرتے ہیں, اس بنا پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قران کرنے والا حج کی قربانی بھی دو کرے گا. ایسا سمجھنا درست نہیں, بلکہ حج قران کرنے والا بھی ایک ہی قربانی کرے گا. قارن پر احرام کی خلاف ورزی کی بنا پر کہاں کہاں دو دم دینا لازم ہوتا ہے, اس کی مکمل صورتیں دیکھنے کے لیے حج کے مسائل پر عمدہ ترین رہنما کتاب رفیق الحرمین صفحہ 265 تا 267 کا مطالعہ کریں.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
حج کی قربانی ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک, متمتع یا قارن نے قدرت کے باوجود قربانی نہیں کی تو یہ قربانی ساقط نہیں ہوگی. جب تک زندہ ہے حرم مکہ میں قربانی کرنا اس کے ذمے لازم رہے گی. تاخیر سے کرے گا یعنی 12 ذوالحجہ کے غروب کے بعد کی, تو تاخیر کرنے کا دم بھی لازم ہوگا. نمبر دو, کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں, نہ اتنے اسباب کہ اسے بیچ کر جانور خریدے, تو 10 روزے رکھے گا. ان میں سے 3 روزے حج سے پہلے رکھنے ہوتے ہیں اور 7 بعد میں یعنی 13 ذوالحجہ کے بعد. ان روزوں کے تعلق سے بہت سارے اور بھی احکام اور تفصیل ہے, خاص کر قارن اور متمتع ہونے پر بھی کچھ فرق ہے. بہار شریعت کے مطالعے سے یہ تفصیل سیکھی جا سکتی ہے. نمبر 3, اگر نوی تک پہلے کے 3 روزے نہیں رکھے, یہاں تک کہ یوم نہر آ گیا, تو اب روزے رکھنا کافی نہیں, بلکہ قربانی کرنا ہی لازم ہے. اور قربانی نہ کی تو نہ صرف قربانی ذمے پر باقی رہے گی, بلکہ تاخیر کی تو اس کی بنا پر دم دینا بھی لازم ہوگا. نمبر 4, محتاج نے قربانی کی استطاعت نہ ہونے کے سبب حج سے پہلے 3 روزے رکھے, پھر حج کے بعد قربانی کے مقررہ وقت میں قربانی پر قادر ہو گیا, تو اگر حلق نہیں کرایا تھا تو اب قربانی ہی کرنی ہوگی, روزے اس کا کفارہ نہیں بن سکتے. اور اگر حلق کرا لیا پھر قادر ہوا تو وہ روزے کافی ہیں. نمبر 5, اگر ایام نہر گزر گئے اور اس نے حلق بھی نہیں کروایا تھا, اسی دوران قربانی پر قادر ہو گیا, تو اب قربانی کرنا لازم نہیں, پچھلے روزے کافی ہیں. البتہ بقیہ 7 روزے بھی رکھے گا. حلق ایام نہر میں نہ کرنے کا دم بھی ہوگا.
پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد جیسے ہی حاجی اپنے خیمے میں پہنچتا ہے اس کا دل مچل رہا ہوتا ہے، بعض حاجیوں کا، سب کا نہیں، بس یہ کسی طریقے سے احرام سے باہر ہونا چاہتا ہے، بس احرام سے باہر آ کے میں غسل کروں، دوسرے کپڑے پہنوں اور ریلیکس ہو جاؤں، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں۔ یاد رکھیے رمی کرنے کے بعد قربانی کرنا باقی ہے، قربانی کرنے کے بعد پھر حلق یا تقصیر ہوگا، اس کے بعد ہی احرام ختم ہو سکتا ہے۔ تو پہلے دن کی رمی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق یا تقصیر، ان تینوں افعال کے اندر ترتیب واجب ہے، اس ترتیب کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ آئیے اس ترتیب کے واجب ہونے کے تعلق سے کیا احکام ہیں اور خلاف ورزی پر کیا صورتیں لازم آتی ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک معلوماتی پیکج۔
بارواں واجب، پہلے دن کی رمی، پھر قربانی، پھر حلق و تقصیر میں ترتیب ہونا۔ مختصر تشریح، حاجی تین قسم کے ہیں، ان میں سے حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں، جبکہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، لہذا قارن اور متمتع حاجی سب سے پہلے ذی الحجہ کو یعنی پہلے دن کی رمی اپنے وقت میں کرے گا، پھر قربانی کرے گا اور اس کے بعد حلق یا تقصیر، یہ ترتیب واجب ہے۔ البتہ حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں، اس پر دو چیزوں میں ہی ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے گا پھر حلق یا تقصیر۔ واضح رہے کہ 12 کے غروب تک قربانی کا وجوبی وقت ہے، یعنی ایام نہر کے پورے وقت میں پہلے دن کی رمی کے بعد جب بھی قربانی کرے جائز ہے، البتہ حلق یا تقصیر کا بھی 12 کے غروب سے پہلے ہونا ضروری ہے، لہذا حلق یا تقصیر سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ قارن اور متمتع پہلے دن کی رمی کر کے قربانی کرے گا، پھر حلق یا تقصیر سے فارغ ہوگا، اس ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ اگر رمی کے بعد قربانی سے پہلے حلق یا تقصیر کر لی، یا قربانی پہلے دن کی رمی سے پہلے کر دی، یا حلق یا تقصیر ان دونوں اعمال میں سے کسی سے پہلے کر لیا، تو ترتیب کا واجب ادا نہ ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ قارن و متمتع کو تینوں افعال میں ترتیب رکھنا ہے، جبکہ مفرد کو دو افعال میں ترتیب رکھنا ہے۔ دونوں قسم کے حاجیوں پر مناسک کو اپنے وقت میں ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ دوسرے تیسرے دن کی رمی، قربانی یا حلق سے قبل کرنا ترک واجب نہیں۔ مثلا پہلے دن قربانی نہ ہو سکی، حالت احرام ہی میں ہے، دوسرا دن آ گیا تو دوسرے دن کی رمی اپنے وقت میں کرنے سے مذکورہ ترتیب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو۔
رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب ترک کر دی تو کیا حکم ہوگا؟ نمبر ایک، قارن یا تمتع والے نے پہلے دن کی رمی، قربانی اور حلق و تقصیر میں ترتیب نہ رکھی، یوں ہی حج افراد والے نے رمی اور حلق و تقصیر میں ترتیب نہ رکھی تو دم واجب ہوگا۔ نمبر دو، اگر مفرد نے اپنی قربانی رمی سے پہلے یا حلق کے بعد کی تو کوئی مضائقہ نہیں، مگر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بھی اپنی قربانی حلق سے پہلے اور رمی کے بعد کرے۔
قربانی کرنے کے تعلق سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ کون قربانی کرے، کس کو ڈھونڈا جائے۔ یہ جو ایام ہوتے ہیں، دسواں، گیارہواں، خاص طور پر دسواں اور گیارہواں دن، بارہویں دن پھر بھی باہر اتنا رش نہیں ہوتا، ٹرانسپورٹ بھی مل جاتی ہے، لیکن جہاں جانوروں کی منڈی ہے وہاں تک پہنچنا، منا کے خیمے سے اس منڈی تک پہنچنا، یعنی اگر آپ بائیک والے کو بھی کہیں گے نا کہ مجھے 2 کلومیٹر چھوڑا ہے، وہ کہے گا 200 ریال لوں گا،
زیادہ قیمت
6000
پاکستانی، ٹھیک،
اور وہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے،
ٹھیک،
یعنی ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی، آپ کو میل پہلے چلنا پڑے گا، بڑے مسائل ہوتے ہیں.
سو بیمار والی کیفیت.
اچھا، ان مشکلات کی ایک وجہ یہ ہے
جی
کہ قربانی صرف اور صرف حدود حرم میں ہی ہو سکتی ہے،
ٹھیک،
ایسا نہیں ہے کہ حدود حرم سے باہر قربانی ہو سکتی ہو. تو حج کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ قربانی حدود حرم میں ہوگی. پورا منا حدود حرم میں شامل ہے، پورا مزدلفہ بھی حدود حرم میں ہے، مکہ مکرمہ کی بہت ساری آبادی حدود حرم میں ہے، بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں آبادی نہیں ہے جیسے حدیبیہ کی جانب کا علاقہ، لیکن پھر بھی وہ حدود حرم میں ہے. تو قربانی کے تعلق سے دو طرح کے احکام بڑے اہم ہیں. نمبر ایک یہ کہ قربانی کا ایام نہر میں ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ قربانی کا حدود حرم میں ہونا ضروری ہے. اس تعلق سے کیا احکام ہیں، خلاف ورزی کی جائے تو کیا صورتیں ہوں گی، آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ.
13واں واجب، قربانی کا ایام نحر اور حدود حرم میں ہونا. مختصر تشریح: حج کی قربانی کا واجب وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، اور اس قربانی کا حرم میں ہونا واجب ہے. حرم بہت بڑا علاقہ ہے جس میں مزدلفہ کا میدان، مکہ شہر کی اکثر آبادی اور کچھ نواحی علاقے حرم میں شامل ہیں، لہذا حرم کی سرزمین پر کسی بھی جگہ قربانی ہوئی تو جگہ کے بارے میں جو وجوب تھا وہ ادا ہو جائے گا. البتہ منا میں قربانی کرنا سنت ہے، اور مسنون وقت یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کی طلوع آفتاب کے بعد قربانی کرے.
حج کا سفر بھی رہے میرے مولا نصیب ہو.
حدود حرم اور ایام نہر میں قربانی کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، اگر قربانی کو ایام نہر سے مؤخر کیا تو ایک دم دینا لازم ہوگا. یوں ہی اگر قربانی حرم کے بجائے خارج حرم کی تو یہ قربانی ادا ہی نہ ہوئی، اس کے بدلے دوسری قربانی حرم کے اندر کرنا لازم ہوگا. قربانی جب ایام نہر کے بعد ہو تو منا کے بجائے مکے میں ہونا افضل ہے. نمبر دو، اگر ایام نہر میں حدود حرم میں اعادہ کر لیا تو مزید کچھ لازم نہیں، البتہ اگر ایام نہر گزر گئے تو پھر حدود حرم میں قربانی کا اعادہ کرنے کے علاوہ تاخیر کی وجہ سے دم بھی دینا ہوگا.
جی محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے قربانی کے تعلق سے دو طرح کے احکام، قربانی کا ایام نہر میں ہونا یعنی 10, 11, 12ویں کی غروب سے پہلے تک ہونا، اور دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ حدود حرم میں ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس حوالے سے کیا احکام تھے آپ نے ملاحظہ کیے، اب قربانی بھی ہو گئی. قربانی ہونے کے بعد اب احرام کھولنے کا جو مرحلہ ہے یہ مشروط حلق یا تقصیر کے ساتھ، حلق جب ہو جائے گا یا تقصیر ہو جائے گی تو بندہ احرام سے باہر آ جائے گا. یاد رکھیے کہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو تقریباً ہی مسائل دونوں کے برابر ہے. حلق کروانا بھی ایک ہی طرح کا ہوگا، تقصیر کروانا بھی ایک ہی طرح کا ہوگا. عمرے کا جو حلق یا تقصیر ہوگا اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ حدود حرم میں ہو، اور جو حج کا حلق یا تقصیر ہوگی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ حدود حرم میں ہو. تو حلق اور تقصیر یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، مطلب آپشنل ہے، چاہیں تو حلق کروائیں چاہیں تو تقصیر کروائیں. حلق یا تقصیر کروانا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. اس واجب کے کیا احکام ہیں، کیا اس واجب کی تفصیل ہے، چونکہ اس واجب کے تعلق سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ہم نے آپ کے لیے تقریباً 7 منٹ کا ایک پیکج بنایا ہے حلق یا تقصیر کے تعلق سے، جس میں حلق اور تقصیر کو تھوڑا سا واضح کیا جائے گا، تھوڑا سا سمجھایا جائے گا، کچھ صورتوں پر گفتگو بھی کی جائے گی، اور اگر یہ کام نہ کیا اور احرام کھول دیا تو کیا صورتیں لازم آئیں گی یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک بہت ہی مفید پیکج۔
14واں واجب، حلق یا تقصیر کرنا۔ مختصر تشریح، ویسے تو یہ عمل احرام سے نکلنے کے لیے شرط ہے، لیکن الگ سے حج کا ایک واجب بھی ہے، اور مزید بھی کچھ تفصیل اس واجب کے ساتھ موجود ہے۔ حلق صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو حلق کروانا حرام ہے۔ احرام سے باہر آنے کے لیے چوتھائی سر گنجا کروانا واجب ہے، اور پورے سر کا حلق سنت موقعہ ہے۔ تقصیر، ویسے تو بال چھوٹا کرنے کو کہتے ہیں، لیکن احرام سے باہر آنے کے لیے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے مطلوبہ تقصیر اس وقت پائی جائے گی جب کم از کم چوتھائی سر کے بالوں میں سے ہر بال انگلی کے ایک پورے کے برابر، یعنی تقریباً 1 انچ کاٹ لیا جائے۔
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو۔
حلق اور تقصیر کے بارے میں اہم معلومات۔ نمبر 1، حلق کے معنی ہے گنجا ہونا، جو کہ عام طور سے استرے کے ذریعے ہوا جاتا ہے۔ اگر کسی نے استرا استعمال کیے بغیر ہی حلق کی طرح بال مکمل صاف کر لیے، مثلا کوئی پاؤڈر استعمال کیا، یا استرے کے بجائے پتھر کے ذریعے بال صاف کیے، یا نوچ نوچ کر بال صاف کیے، تو بھی حلق کرنا پایا جائے گا۔ البتہ مشین کے ذریعے بال دور کرنا حلق نہیں کہلائے گا، اگرچہ مشین باریک نمبر کی ہو، کیونکہ حلق کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ مشین سے بال صاف کرنے پر صادق نہیں آتی۔ البتہ ایسی مشین استعمال کی جو بال اکھیڑتی ہو تو جدا گانا بات ہے، اور بال نوچنے کا حکم بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 2، حلق کی طرح تقصیر میں بھی یہی سنت ہے کہ پورے سر کے بالوں کی تقصیر کی جائے، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ نمبر 3، تقصیر کرتے وقت چوتھائی سر سے کچھ زیادہ حصے کے بال شامل کر لینا چاہیے، تاکہ بال چھوٹے بڑے ہونے کی بنا پر یہ نہ ہو کہ چوتھائی سر کے مطلوبہ تمام بالوں کی تقصیر نہ ہو سکے اور احرام سے باہر ہونے میں مشکلات پیدا ہو جائے۔ خاص کر عورتوں کے بالوں میں چھوٹے بڑے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ احتیاط کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پورے سے زیادہ کاٹے جائیں، تاکہ چھوٹے بال بھی شامل ہو جائیں۔ جس کے بال چھوٹے بڑے ہوں، اس کے لیے تو حسب موقع ان دونوں میں سے کسی ایک احتیاطی صورت پر عمل کر کے چوتھائی سر کے بالوں کی تقصیر کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ نمبر 4، کسی شخص کا سر پہلے ہی سے مکمل گنجا ہے، یا صبح شام عمرے کر رہا ہے اور سر پر بال بالکل نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان افراد کے لیے استرا پھروانا واجب ہوگا۔ نمبر 5، ایک عمرہ کرنے پر جس نے پورے سر کا حلق کیا تو لا محالہ بال بڑے ہونے میں وقت چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کے بعض لوگ حجام کے پاس جا کر صرف مشین پھروا کر آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے سر پر تقصیر کی مقدار بال نہیں ہوتے۔ یوں مشین پھروا لینے سے نہ تو حلق ہوا نہ ہی تقصیر، اور احرام بدستور باقی رہے گا۔ انہیں لا محالہ اس طرح پھروا کر حلق ہی کروانا ہوگا۔ نمبر 6، کسی شخص کا احرام کھولنے کا وقت ہو گیا، وہ اپنا حلق خود کر سکتا ہے، بلکہ کسی ایسے آدمی کا حلق یا تقصیر بھی کر سکتا ہے جس کا احرام ابھی نہ کھلا ہو، لیکن احرام کھولنے کا وقت آ گیا ہو، مثلا دو افراد عمرہ کر رہے تھے، طواف و سعی سے فارغ ہو گئے، اب صرف حلق یا تقصیر ہی کرنا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کا حلق یا تقصیر کر سکتے ہیں. نمبر 7، حج کے احرام میں حلق و تقصیر کے بعد طواف زیارت نہ کیا ہو تو بیوی سے متعلق صحبت وغیرہ کے حوالے سے پابندیوں کے سوا جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا، اور طواف زیارت کرنے کے بعد عورت بھی حلال ہو جائے گی.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
حلق یا تقصیر ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر 1، جس نے احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق یا تقصیر کو اختیار نہیں کیا وہ بدستور حالت احرام ہی میں رہے گا. حج اور عمرہ دونوں کے احرام کے بعد عمومی حالات میں یہی حکم ہے. نمبر 2، کسی نے بغیر حلق یا تقصیر کیے لباس وغیرہ پہن لیا اور احرام کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں، اگر تو پہلی خلاف ورزی یہ سمجھ کر کی گئی کہ اب میں احرام سے باہر ہوں اور اس کے بعد خلاف ورزیوں کا تسلسل جاری رہا، مثلا خوشبو استعمال کی، چہرہ چھپایا وغیرہ ذالکا، اور معمول کی زندگی شروع کر دی اور خوب خلاف ورزیاں کی، تو اس صورت میں بقایا ہر خلاف ورزی پر الگ الگ جنایت نہیں ہوگی بلکہ مجموعی طور پر ایک ہی دم ہوگا. اور اگر رفث یعنی احرام ختم کرنے کی نیت نہیں پائی گئی تھی تو ہر خلاف ورزی پر الگ الگ جنایت یعنی دم و صدقہ وغیرہ ہوگا. نمبر 3، اگر کسی عذر کے سبب حلق اور تقصیر دونوں ممکن نہ ہو، مثلا اس کے بال چھوٹے ہوں جس کے سبب تقصیر ممکن نہیں، اور سر میں تھوڑے پھنسیاں ہیں جس کی وجہ سے حلق کرانے میں ضرر ہے، تو اب حلق اور تقصیر دونوں معاف ہیں، اور اس صورت میں ترک کے سبب دم لازم نہیں ہوگا. البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر اسے اس مرض کے بہتر ہونے کا اندازہ ہو تو وہ احرام سے نکلنے کے لیے 12ویں کی غروب تک انتظار کرے، اور اگر انتظار نہ بھی کیا تو بھی کوئی مضائقہ نہیں.
حلق اور تقصیر کرنا، چونکہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے آدمی نکلتا ہے عمرہ کر کے تو بہت سارے کمیشن ایجنٹ مل جاتے ہیں، کہیں گے جی حلق کروانا، آئیے ہمارے میرے ساتھ آئیے، تو وہ جا کے اپنے دکان پہ لے جائیں گے، یا آپ خود جا رہے ہیں تو آپ کے ہوٹل کے پاس سے آپ گزریں گے تو کوئی نہ کوئی حجام کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی دکان پہ لے جائیں گے. چلیں اچھی بات ہے، وہ بھی رزق حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں، حلق یا تقصیر کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن بہت سارے حجام ایسے دیکھے گئے ہیں جو آپ کو بڑے غلط مشورے دیں گے. میرے بھائی، میں حاضر ہوا حلق کے لیے تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ پانی جو مارنے لگے ہو خوشبو تو نہیں اس میں؟ جی ہمارا کام ہے، ہم کو غلط کام تھوڑی کریں گے، ہمارا کام ہے خوشبو نہیں ملاتے ہم. چلیں اطمینان ہو گیا، آدمی کہہ رہا ہے اور جب وہ مارے گا تو خوشبو کی تو آئی جائے گی. اچھا اب میں نے تھوڑی دیر بعد برابر نگاہ ڈالی تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور لگ رہا تھا کہ اس نے کئی عمرے کیے ہوئے ہیں، اس کے بال اتنے سے بھی نہیں ہوں گے، بس صرف نشان تھا. اور اس پر جناب مشین پھر جا رہی تھی.
وہ مشین میں آئے یا نہیں آئے، مشین اطمینان کو پھیر دیے.
اب میں دل میں سوچ رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو غلط کام کریں گے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ نہ یہ تقصیر ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اس پر تو حلق ہے، اس آدمی پر تو تقصیر تو نہیں ہے؟ کہ نہیں جی ہو جاتی ہے، یہ بھی الگ ہی ہوتا ہے. الٹا مسئلے بتا رہا ہے وہ،
الٹے مسئلے بتا رہا ہے،
مطلب مسئلے بتا رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ بھی الگ ہی ہے. تو پھر میں اس کو کہا کہ بھائی الگ ہی نہیں ہوتا، تقصیر کے تقاضے ہوتے ہیں، بال ایک پورا تو کم از کم، تو اس پہ تو الگ کروانا ضروری ہے. تو پھر تھوڑا سا پسپا ہوا، جی ہم تو مزدور لوگ ہیں، لوگ جیسا کہیں گے ہم ویسا کر دیں گے.
سکتے. خلق یعنی پورا گنجا ہونا بلیڈ لگا کے.
بالکل
جو ابھی بیان بھی ہوا
اس طرح لگوانا.
جی اس طرح
یعنی موقع تھا اس کا حلق کروانے کا, تقصیر کی وہاں گنجائش نہیں تھی لیکن وہ تقصیر ہو رہی ہے جناب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بہت سارے مشورے جو ہیں وہ آپ کو پھنسوا سکتے ہیں, بڑی غلطی میں مبتلا کر سکتے ہیں. آپ کو خود جو ہے وہ تیار ہونا پڑے گا, جو آپ کے ذمہ واجبات ہیں ان کے متعلق احکام سیکھنے پڑیں گے. حلق اور تقصیر کے حوالے سے ایک اور واجب, حج کا 15th واجب, حلق اور تقصیر کا ایام نہر میں ہونا. آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا تفصیل ہے.
15th واجب حلق یا تقصیر کا ایام نہر میں ہونا. مختصر تشریح, حج کے احرام کو ختم کرنے کے لیے مخصوص وقت کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے. حلق یا تقصیر کا وجوبی وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک ہے. البتہ افضل پہلا دن یعنی 10th ذوالحجہ ہے. یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد پہلے قربانی اور پھر حلق کرے گا کہ یہ ترتیب بھی واجب ہے.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
حلق یا تقصیر ایام نہر میں کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک, اگر کسی حاجی نے حلق یا تقصیر ایام نہر میں نہ کیا تو حلق یا تقصیر تو وہ ہر حال میں کرے گا ہی, لیکن تاخیر کی بنا پر ایک دم دینا لازم آئے گا. اگر کوئی 10th کے طلوع فجر سے پہلے حلق یا تقصیر کر لیتا ہے تو یہ معتبر نہیں, اور اس حلق یا تقصیر کے ذریعے وہ احرام سے باہر بھی نہیں ہوگا.
جی محترم اور پیارے سلیم بھائیو, آپ سن رہے تھے, ایام نہر میں حلق یا تقصیر کا ہونا یہ بھی حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے, ایام نہر میں حلق یا تقصیر کا ہونا. اچھا میروز بھائی, ہوتا یہ ہے کہ مرد کے لیے تو ایک تھوڑی الجھن زیادہ ہوتی ہے, وہ سادی چادروں میں ہوتا ہے.
جی
اسلامی بہنیں جو ہیں وہ عام کپڑوں میں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
تو ایسا کئی مواقع پر یہ مسائل لوگوں نے پوچھے تو اندازہ ہوا کہ یہ ریشو وہاں زیادہ ہے کہ مثال کے طور پر عمرہ کیا ہے,
جی
طواف کر لیا, صحیح کر لیا, تقصیر کرنا ہی بھول گئی.
اسلامی
بہنیں تقصیر کرنا ہی بھول گئیں اور معمول کی زندگی پر عمل پہ رہے ہیں یا دوسرا عمرہ کرنے چلی گئیں. تو اسلامی بہنوں کو خاص توجہ کی حاجت ہے کہ وہ چونکہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا احرام ختم ہونا ہے اور ہمیں جا کے احرام ختم کرنا ہے, تو بسا اوقات وہ تقصیر کرنا ہی بھول جاتی ہے.
ٹھیک, مصیب اس میں یہ بھی ارشاد پائے گا کہ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ تقصیر کس مقام پہ کریں, یعنی جب انہوں نے صحیح وغیرہ کی, یہاں تو حج کے معاملہ چل رہا ہے, ویسے جب وہ تقصیر کریں گی تو کیسے مقام پہ, کس طریقے کی جگہ پہ تقصیر کریں؟
پردے کی جگہ پر کریں گی, ظاہر بات ہے بالوں کا کھولنا ہوگا, بالوں کی تھوڑی سیٹنگ کی جائے گی. اگر وہ پورے سر کی تقصیر, پورے سر کے بالوں کی تقصیر نہیں کرنا چاہتی, سر احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اگر دو حصے کرتی ہیں بالوں کی یا تین کرتی ہیں, کم از کم تو چار کرنے, تو بہرحال بالوں کی سیٹنگ تو کرنا پڑے گی نا, بال ستر کا حصہ ہے. ایسی جگہ پر تقصیر کریں گی جہاں بے پردگی نہ ہو. اب وہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, مثال کے طور پر مینا کے خیمے ہیں.
ٹھیک,
اب مینا کے خیموں میں تو یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے ہوٹل میں جائیں گے کمروں میں جائیں گے, تو چونکہ مینا کے خیموں میں پارٹیشن ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں, اسلامی بھائیوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں, تو اپنے خیموں میں, یا اگر ان کے ایسے حمام ہیں جہاں بالکل مردوں کے دیکھنے کی, یعنی باہر بھی کھڑی ہیں تو دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو وہاں بھی ممکن ہے. تو یوں پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے تقصیر کی جائے گی.
ٹھیک, اس سلسلے کا وقت اور ہمارے مدنی گلدستے اختتام کو پہنچے. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص مسائل و مناسک حج سیکھنے سمجھنے انہیں یاد رکھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حج کا سفر بھی